أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی اصول حدیث میں، مرفوع حدیث کے بارے میں. اور مرفوع حدیث کے بارے میں بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس قول، جس بات چیت یا جس فعل، یعنی جو عمل آپ کی طرف نسبت کر دیا جائے، یا تقریر، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، کسی صحابی نے کیا ہو، یا کوئی بات کہی ہو اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو، اگر اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اسی کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور یہی قول، عمل، تقریر، اسی کے لحاظ سے حدیث مرفوع کی چھ قسمیں بنتی ہیں. حدیث مرفوع کی چھ قسمیں بن جاتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے مرفوع قولی حقیقی یا صریحی، یعنی اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا کوئی صحابی یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی صریحی. دوسری قسم ہوتی ہے مرفوع فعلی صریحی، یعنی صراحت کے ساتھ صحابی یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے یہ کیا، یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، تو اس کو کہا جاتا ہے مرفوع فعلی صریحی، عمل کے لحاظ سے اس میں صراحت ہوتی ہے. اور تیسری قسم ہم نے پڑھی مرفوع تقریری صریحی، یعنی صحابی یہ بات کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی، یا آپ کے سامنے یہ کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، یا ہم آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے ایسا کرتے تھے اور آپ کچھ نہیں کہتے تھے. اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع تقریری صریحی. اسی کے جوڑ میں تین قسمیں اور بن جاتی ہیں، تینوں کی الگ الگ. مرفوع قولی حکمی، یعنی حکم کے لحاظ سے اس کو مرفوع حدیث ہونے کا حکم حاصل ہے، لیکن صراحت کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہوتا، اصل میں وہ قول صحابی کا ہوتا ہے، لیکن صحابی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے اور اہل کتاب کی کتابوں سے حاصل کر کے بھی وہ کہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس صحابی نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے پہلے کی تورات، انجیل وغیرہ، اور کسی ایسے صحابی کے ساتھ رہنا بھی ان کا اتفاق نہیں رہا جو اہل کتاب کی کتابیں پڑھ کر کے یا پہلے اہل کتاب میں سے تھے اس لیے ان کو اس کا علم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں. تو اگر وہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں جس کا تعلق قیامت کی علامتوں سے ہو، قیامت کے دن واقع ہونے والے واقعات سے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسانی تاریخ، دنیا کی تاریخ کے تعلق سے کوئی بات پیش کر رہے ہوں، تو ایسی باتیں آدمی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مرفوع قولی حکمی. مرفوع فعلی حکمی یہ ہے کہ صحابی کوئی عمل کرے، عمل صحابی کا ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے یا آپ کو دیکھ کر کے ہی صحابی وہ عمل کر سکتا ہے، تو اس کو بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے یا آپ نے اس کے کرنے پر گویا کی تائید فرمائی ہے, یہ اس حکم میں یہ چیز آ جاتی ہے. تقریری حکم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کی طرف سے یہ بات آئے کہ وہ کوئی کام کیے ہیں, یا صحابہ کے بارے میں آئے کہ وہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے, تو اس کو بھی مرفوع تقریری حکمی کا درجہ حاصل ہے. یعنی اس حکم میں ہے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہوا ہے, کیونکہ اگرچہ کہ آپ کے سامنے کام نہیں ہوا ہے لیکن وحی آتی ہے آسمان سے. اگر وہ کام غلط ہوتا تو آسمان سے وحی آ جاتی کہ یہ کام غلط ہوا ہے, یہ کام جو ہے غلط ہوا ہے, اس کام کی آپ اصلاح کر دیجئے. جب نہیں وحی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے, شریعت میں جائز ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کنا نعزل والقرآن ینزل, جب ان سے کوئی یہ پوچھتا عزل کے بارے میں کہ عزل کرنا جائز ہے تو کیا کہتے تھے, وہ کنا نعزل والقرآن ینزل, ہم عزل کرتے تھے اس حال میں کہ قرآن نازل ہوتا تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کہنے کا مطلب ان کے یہی تھا کہ اگر عزل کرنا یہ حرام ہوتا, یعنی بیوی سے کے ساتھ جو ہے مستری کرتے ہوئے ابھی بچہ نہ ہو, اس نیت سے اگر کوئی شخص باہر اپنے من کو خارج کرتا ہے, اندر نہ خارج ہو, اس کو عزل کہتے ہیں, تو یہ شریعت میں اگر حرام ہوتا تو آسمان سے یہ چیز آ جاتی, وہی آ جاتی کہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے, ہم ایسا کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے کے ٹائم میں. یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. یہ چھ قسمیں ہیں, مرفوع قولی صریحی, مرفوع فعلی صریحی, مرفوع تقریری صریحی, مرفوع قولی حکمی, مرفوع فعلی حکمی, مرفوع تقریری حکمی. یہ بار بار میں نے پیش کیا دو درس سے تین درس سے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے, کیونکہ مرفوع کی یہ بحث ہے بہت کثرت سے کتابوں میں یہ چیز آتی رہے, جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو یہ چیز آتی رہے گی. کبھی آتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے, کبھی ایسا آتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہونا اس کا ضعیف ہے اور موقوف حصہ اس کا صحیح ہے, کبھی یہ آتا ہے کہ حدیث موقوف حصہ تو ضعیف ہے لیکن مرفوع حصہ صحیح ہے. کبھی کل ہی ہمارے ساتھی دکھا رہے تھے یہ ایک عبارت جو ہے ایک حدیث کی تخریج میں کہ ایسا لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اب عربی زبان سیکھ رہے ہیں, عربی زبان جانتے ہیں بعض لوگ, پہلے سے بعض لوگ سیکھ رہے ہیں, تو عربی کی کچھ کتابیں اس طرح کی جب پڑھنے کا موقع ملے گا تو اس میں ایسے ہی لکھا رہتا ہے. کیا لکھا رہے گا؟ یہ حدیث مرفوع کی حیثیت سے ضعیف ہے, موقوف صحیح ہے. بعض میں ایسا لکھا رہے گا اس کا موقوف حصہ ضعیف ہے, مرفوع حصہ صحیح ہے. یعنی اس میں جو بات کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا صحیح ہے, لیکن جو صحابی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ حصہ غلط ہے, وہ ضعیف ہے. کبھی الٹے ہو جاتا ہے, یعنی وہ بات کسی صحابی سے ثابت ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا اس کی وہ غلط ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہونا صحیح ہے, مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ اصطلاحیں ذرا زیادہ واضح کر رہا ہوں. تو مرفوع کے بارے میں بھی بحث چل رہی ہے, موقوف ابھی باقی ہے. مرفوع کی یہ چھ قسمیں آپ کے سامنے آئی تھیں, یہ چھ قسموں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. کچھ ایسی چیزیں ہیں صحابہ کہتے ہیں, وہ قول صحابی کا ہوتا ہے لیکن اس کا درجہ بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی. جیسے اب میں یہ آج کا درس خاص طریقے سے اب اس کو آپ نوٹ رکھیں گے, میں آرام سے ہی بول رہا ہوں اس کو. کبھی کوئی صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امرنا بے قضا نہینا ان قضا, اردو میں مانا ہوا ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا یا ہم کو اس سے منع کیا گیا, ہم کو حکم دیا گیا یا ہم کو منع کیا گیا, یہ بات آ جاتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ او میرا بلال, او میرا بلال, بلال کو حکم دیا گیا, میں باقاعدہ آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں جو اس طرح سے حدیثیں آئی ہیں تاکہ مثال آپ کے سامنے واضح رہے. اور جو ہے جیسے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابیہ جو خاص طریقے سے صحابہ کے دور میں سماجی خدمات وغیرہ کے لیے اور بڑی بہادر قسم کی خاتون تھی یہ اس کے لیے بہت مشہور ہیں, تو یہ کہتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحیض ذوات الخدور الى المصلی, کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. کیا کہتی ہیں یہ امرنا, یہی لفظ آتا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان عورتوں کو بھی جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں, جو خون جو مہینے مہینے خون آتا ہے اس حالت میں ہوتی ہیں, یا وہ عورتیں جو بالکل ابھی غیر شادی شدہ بالکل جوان دوشیزہ جسے اردو میں کہا جاتا ہے, با پردہ بالکل پردے میں رہنے والی خواتین, ان خواتین کو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نکالیں عیدگاہ لے جانے کے لیے. عید کے موقع پر یہ حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. تو حدیث میں کیا بیان ہے, امرنا, ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کچھ نہیں ہے. بیان یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی اور جو بالکل باپردہ خواتین ہیں ان کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں. آگے حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں لیکن میں انہیں, ہمارا مقصد صرف یہی ہے, ہمیں حکم دیا گیا. یہی ام عطیہ ایک دوسری حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز, نہینا عن اتباع الجنائز, مانا اس کا ہوا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے. نہینا, ہمیں منع کیا گیا, ہمیں روکا گیا ہے. کہتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں روکا گیا ہے, کس چیز سے روکا گیا ہے, عن اتباع الجنائز, جنازے کے پیچھے پیچھے جانے سے. جنازے کے پیچھے عورتیں نہیں جائیں گی, تو یہ بیان کرتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہی حدیث ہے وہ, کہ ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں. ولم یوزم علینا, اس روایت میں یہ بھی کہ ہمیں بڑی سختی کے ساتھ تو منع نہیں کیا گیا ہے لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک, اور دوسری حدیث, تیسری حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر. صحابی کہتے ہیں کہ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت, بلال کو حکم دیا گیا ہے, امر بلال, بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں, یہ ہے یشفع الاذان کا معنی, اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, یہ ایک ایک مرتبہ کہنا ہوا. تو حدیث میں الفاظ ایسے آتے ہیں, او میرا بلال, بلال کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہیں. تو یہ الفاظ اگر کبھی حدیث میں آتے ہیں, اگر صحابی کہتا ہے امرنا بکذا نہینا عن کذا, ہمیں اس کا حکم دیا گیا یا ہم کو اس سے روکا گیا, یا کسی خاص صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ ان اس صحابی کو یہ حکم دیا گیا ہے, تو اس کا کیا درجہ حاصل ہوگا, اس حدیث کا درجہ کیا ہوگا, اس حدیث کو مرفوع کہیں گے, موقوف کہیں گے, کیا کہیں گے, اس کا درجہ کیا ہوگا, بتائیے کیا درجہ ہوگا. ہاں, مرفوع کہیں گے یا مرفوع نہیں کہیں گے, یہی ہے اصل بات. اسی لیے مرفوع کی بحث چل رہی تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا, اس کو مرفوع کہا جائے گا, یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ حکم دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ منع کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ کہا جائے گا یا یہ نہیں کہا جائے گا. یہ آج کا سوال ہے, سوال سمجھ میں آ گیا. جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے یا ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے یا ہم کو اس سے روکا گیا ہے یا فلاں صحابی کو یہ حکم دیا گیا ہے, اس میں سے کوئی بھی آ جائے, تو کیا ہم یہ مانیں گے کہ اس کا درجہ مرفوع حدیث کا درجہ ہے یا ہم اس کو مرفوع حدیث کا درجہ نہیں دیں گے, یہ ہے سوال. اس سلسلے میں عام محدثین کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کر کے ایک دوسری جو رائے ہے میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو وہ پیش کر دوں, دوسری رائے جو ہے وہ پیش کر دوں, پھر عام محدثین کی جو رائے ہے وہ پیش کروں گا. بعض لوگوں نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ اس میں کہا گیا ہم کو حکم دیا گیا یا ہم کو منع کیا گیا. اب یہ حکم دینے والا کون ہے؟ بتایا نہیں ہے صحابی نے, تو حکم دینے والا ہو سکتا ہے کون ہو؟ ہاں اللہ تعالی ہو, کیونکہ حکم دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہیں قرآن میں یہ حکم آیا ہو, اور حکم دینے والا کون ہو؟ اللہ تعالیٰ. وہ تو صحابی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن مرفوع حدیث کہیں گے نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے. اور مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث مرفوع ہے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کہاں سے آیا ہو, اللہ کی کتاب سے ہو, صحابی نے سمجھا ہو اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھ کر کے کہ اس میں ہم کو یہ حکم دیا گیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا ہو. ایک تیسرا جس کو پاسیبلٹی کہتے ہیں, یعنی ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے, تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی نے کہا ہو. ایک صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا, ہم کو یہ حکم دیا گیا, تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کہنے والے کون ہو؟ کوئی اور صحابی ہو, منع کرنے والے کوئی اور صحابی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کچھ قیاس کیا ہو, اجتہاد کیا ہو, اس کے لحاظ سے یہ بات کہی ہو. جب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا مرفوع کا درجہ اسے حاصل ہے؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آتا ہے, اور بعض لوگوں نے یہی سوچ کر کے کہا کہ نہیں اس کو مرفوع کا درجہ نہیں دیں گے, اس کو حدیث مرفوع نہیں کہا جائے گا. لیکن محدثین اس کو حدیث مرفوع ہی قرار دیتے ہیں. محدثین اسے کیا مانتے ہیں؟ یہ مرفوع حدیث ہے. اگر کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا, اور نام نہیں لیتا ہے کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا, یہ نہیں کہتا ہے. اگر یہ کہتے تو وہ تو واضح ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. لیکن اس نے کہا ہم کو حکم دیا گیا, یا ہم کو منع کیا گیا, یا بلال کو حکم دیا گیا. اگر ایسا کوئی لفظ صحابی نے استعمال کیا ہے تب بھی اسے حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے. یعنی ہم کیا مانیں گے کہ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. منع کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم یہی مانیں گے کہ حکم دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, منع کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات ہے یہ. اس کے بعد ابھی جو یہ باتیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں اگر کوئی حکم آیا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں قرآن میں یہ حکم آیا ہے کیا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جاؤ. سمجھ رہے نہیں میری بات؟ یعنی اگر یہ معاملہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہو, حکم دینے والا اللہ تعالیٰ, تو یہ بات ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں اگر کوئی حکم آیا ہے تو بالکل واضح قرآن میں موجود رہے گا. تو ہم نے قرآن میں دیکھا کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے. جیسے ابھی تین مثالیں میں نے پیش کی, ان تینوں مثالوں میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جس کا حکم کہاں آیا ہو, قرآن میں آیا ہو, اس لیے اس کو تو بالکل الگ کر دینا چاہیے. اب یہ مسئلہ کہ ہو سکتا ہے کوئی اور صحابی حکم دیا ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور صحابی حکم دیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کسی صحابی کو یہ حق تھا کہ وہ کوئی حکم دے کسی کو؟ تھا کیا؟ بولی. دوسری بات یہ کہ اب ساتھیوں کا جو اپنا مزاج ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ سوچئے, ساتھی لوگ ایک دوسرے سے گزارش تو کریں تو ٹھیک ہے چلے گا, حکم دینا شروع کریں تو آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے؟ تو کون یہ کہنے جائے گا کہ ہم کو حکم دیا گیا, اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں. تو سامنے والے کا حکم جب آدمی فالو کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ یہ جب اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے. یہ اسی شخص کے بارے میں بات ہو سکتی ہے جس کی حیثیت ایسی ہو کہ اگر اس کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو اس آرڈر کو فالو کیا جاتا ہے، تبھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس لیے صحابی کسی اور صحابی کا حکم وہ سن کر کے یہ کہے کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں کہے گا صاحب. تو یہ بھی اتنی زیادہ اس کی پاسبلٹی رہ نہیں جاتی، یعنی اتنا احتمال یا وہ ممکن ہونا اس کا وہ رہ نہیں جاتا ہے. بقیہ قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، صحابی اجتہاد کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا، بلکہ اس کے مقابلے میں مثالیں ملتی ہیں. فقہ کے کوئی کلاسوں میں نے یہ بات پہلے بہت پہلے بیان کی ہے، مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی صحابی کوئی بات اپنے اجتہاد اپنی رائے سے کہتا تھا تو کیا کہتا تھا، یہ میرا اجتہاد ہے، دیکھو اگر صحیح ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس کے خلاف مل جائے تو میرا یہ اجتہاد چھوڑ دینا. وہ کبھی یہ کیسے کہے گا کہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کو منع کیا گیا، یہ انداز بیان کرنے کا کبھی نہیں آ سکتا ہے. اس لیے جب بھی کسی صحابی کی طرف سے ایسی کوئی حدیث روایت کی گئی ہو، اس میں صحابی کا یہ کہنا ہو کہ ہم کو حکم دیا گیا، یا ہم کو منع کیا گیا، یا بلال کو حکم دیا گیا، یا ابن ام مکتوم کو حکم دیا گیا، کسی کے بارے میں یہ بات آئے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے، تو ہم اسے حدیث مرفوع مانتے ہیں. اگرچہ کہ اس میں یہ صراحت نہیں آئی ہے کہ حکم دینے والے کون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی مانیں گے کہ گویا کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہم یہ مانیں گے کہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا. ہم اسی کو مانیں گے، ہم یہی بات تسلیم کریں گے. اس لیے اس کو حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بہت آسان سا مسئلہ ہے. جی ہاں، وہ بات کی بات ہے. وہ کس کی بات ہے؟ بات کی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات ہے. آپ کے دور میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. صحابہ عام طریقے سے اس طرح کا لفظ مختلف جو ہے صحابہ کے تعلق سے یہ استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد ایک دو سال لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی حدیث کو روایت کرنے میں، یہ بھی موجود ہے. کبھی کہتے ہیں من السنت کذا، کیا کہتے ہیں، من السنت کذا، من السنت کذا. یہ لفظ عربی ہے، من السنت کذا، مطلب ہوا کہ کبھی صحابی حدیث بیان کرنے کے ٹائم میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کسی عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے. سنت میں یہ بات داخل ہے، کبھی اس طرح کی بات روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں. عربی میں وہ لفظ ہوتا ہے من السنت کذا. میں مثال پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث سے تو وہ بات مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے ابو قلابہ رضی ایک مشہور تابعی ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من السنت ان یقیم عند البکر سبعا و عند السیب ثلاثا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، معنی اس کا اردو میں ہوا کہ سنت یہ ہے. بیان کرتے ہیں کون، انس رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہتے ہیں، سنت یہ ہے، من السنت، سنت یہ ہے کہ جب باقرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 دن رہے گا، اور طیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن رہے گا. یہ حدیث کے الفاظ. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی باقرہ سے شادی کرے تو 7 دن رہے، اور طیبہ سے شادی کرے تو 3 دن رہے اس کے پاس. یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من السنت، کہ سنت یہ ہے اذا تزوج البکر اقام عندها 7، جب باقرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 دن رہے، اور جب طیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن رہے. طیبہ کا مطلب ایسی کسی خاتون سے شادی کیا ہے جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی, وہ طیبہ ہے, تو اگر اس سے شادی کریں گے تو 3 دن ساتھ میں رہیں گے اس کے, اور اگر کسی ایسی خاتون سے شادی کیا ہے جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی, وہ باقرہ ہے, تو اس کے پاس 7 دن رہیں گے. یہ 7 دن 3 دن رہنے کا مطلب کیا ہے؟ چلیے یہ واضح کر دوں, ورنہ کہیں ایسا نہ کہ آپ کچھ اور سوچیں, اس لیے میں نے 7 دن اور 3 دن رہنے کا مطلب جی ہاں, تو اصل یہ 7 دن 3 دن رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس پہلے سے بیوی موجود ہے, پہلے سے بیوی موجود ہے, یہ دوسری یا تیسری شادی کیا ہے, تو اب اگر طیبہ سے کیا ہے تو 3 دن اس کے پاس رہے گا, باری تقسیم نہیں ہوگا, نہیں ہوگی ابھی, اور 3 دن کے بعد باری تقسیم ہو جائے گی. اگر باقرہ سے کیا ہے تو اس کے پاس 7 دن تک رہے گا, 7 دن کے بعد باری تقسیم کی جائے گی. یہ ہے مطلب, یعنی ایسا نہ سوچیں کہ اب وہ طیبہ سے کریں گے تو 3 دن ہی ساتھ میں رہنا ہے اس کے بعد جو ہے ختم, یا باقرہ سے کیا ہے تو صرف 7 دن ہی ساتھ میں رہنا ہے, ویسا نہیں ہے. تو پہلے سے بیوی موجود ہے, دوسری شادی کیا ہے یا تیسری شادی کیا ہے, تو اگر باقرہ سے کیا ہے دوسری یا تیسری شادی تو اس کے پاس 7 دن رہ کر کے پھر باری تقسیم کر لیں گے, ان کے ساتھ جو ہے 1 دن یا 2 دن جو بھی باری تقسیم کرنے کا انداز ہوگا اس کے لحاظ سے دونوں کے پاس آئیں گے جائیں گے. اگر طیبہ سے کیا تو صرف یہ 3 دن کا حق ہے کہ 3 دن اس کے ساتھ رہ کر کے پھر باری تقسیم کر لیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بعض لوگ اس کا کچھ پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ گئے ہیں. میں آپ کو اپنے یہاں کی بات بولتا ہوں, ہمارے یہاں خود یہ معاملہ ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ختم ہو گیا قریب قریب, یہ اب باقی نہیں رہا. شادی ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ لڑکی کو گھر میں چھوڑتے ہی نہیں تھے شوہر کے ساتھ, 3 دن بہت بہت, اس کے بعد ہوتے ہوتے 5 دن ہوا, اس کے بعد 7 دن کا ہوا, اس وقت گھر لے کے چلے جائیں گے اپنے, اور پھر سال بھر کے بعد بھیجیں گے اس کو. لڑکی والے شادی کے بعد 3 دن شوہر کے گھر میں چھوڑیں گے شوہر کے ساتھ, پھر اپنے گھر لے کے چلے جائیں گے, اور 1 سال تک دونوں کا کوئی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. ویسا جو ہے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پابندی اس کی کروایا بھی کرتے تھے, پھر 1 سال کے بعد دوبارہ بھیجیں گے, جس کو بدائی کرنا بولتے ہیں کہ وہ دوبارہ بدائی کریں گے, دوبارہ شوہر کے گھر جائے گی, اور شوہر کا اپنے سسرال میں جانا بالکل ممنوع حرام ہوتا ہے, یعنی وہ جا نہیں سکتا وہاں پر. تو پتہ نہیں اسی طرح کی کسی حدیث سے کچھ سمجھ گیا, غلط سمجھ گیا یا کیا ہوا نہیں معلوم, تو کبھی اس طرح کا ہو سکتا ہے آدمی سمجھ جائے غلط طریقے سے. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ سنت یہ ہے. کون کہتے ہیں یہ؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب طیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن رہے, باقرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 دن رہے, یعنی پہلے 7 دن اس کے ساتھ رہے گا, باری تقسیم نہیں کرے گا, اس کے بعد باری تقسیم کر کے جو دوسری بیوی ہے دونوں کے پاس باری کے لحاظ سے آئے گا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ہے کہ سنت یہ ہے. اس کو حدیث مرفوع مانیں گے یا نہیں؟ ہاں, یہ ایک دوسرا بھی مسئلہ, اس کو حدیث مرفوع مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے حدیث مرفوع ماننے کے تعلق سے. جو لوگ اختلاف کیے ہیں ان کے پاس ان کی سوچ کیا رہی ہے, پہلے میں وہ سوچ آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سنت کا لفظ ہے, سنت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو سکتی ہے, خلفائے راشدین کی سنت بھی ہو سکتی ہے, ابوبکر کی سنت بھی ہو سکتی ہے, اور ابوبکر عمر کی سنت بھی ہو سکتی ہے, اور پورے خلفائے راشدین کی. تو 4 چیزیں اس میں بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف ہو وہ مراد لیا ہو, یا ابوبکر کی سنت ہو اور ابوبکر عمر دونوں کی سنت مراد لیا ہو, یا پورے خلفائے راشدین کی سنت مراد لیا ہو. ہم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے صحابی نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ ابوبکر کی سنت تھی, یا ابوبکر عمر کی سنت تھی, یہ خلفائے راشدین کی سنت تھی. اب صرف سنت کا لفظ کہنے سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یعنی آپ کی سنت ہے بول کر کے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوچ ہے. اس سوچ کے نتیجے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو حدیث مرفوع کا درجہ نہیں دے سکتے. یہ بعض لوگوں کا خیال. عام طریقے سے محدثین کا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو بھی حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے. حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے. چنانچہ اسی حدیث کے بارے میں جب میں نے مثال پیش کی ہے اسی حدیث کے بارے میں میں نے کہا تھا آپ سے کہ ابو قلابہ ایک راوی ہے, تابعی ہے, یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. ابو قلابہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ جب صحابی یہ کہتے تھے من سنت قضا تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. کس نے بیان کیا؟ یہ ابو قلابہ نے, جو کہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابی یہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے یا سنت کا طریقہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے یا کیا ہے. جو بھی آپ کی مرفوع حدیثیں ہوتی ہیں جس انداز کی بھی قولی ہوں فعلی ہوں تو وہی مراد صحابی لیتے تھے جب کہتے تھے کہ سنت یہ ہے, سنت یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ ابو قلابہ نے. مثال میں نے پیش کی آپ کو, مسئلہ پیش کر دیا, اور یہ بھی کہا کہ عام طریقے سے محدثین اسے کیا مانتے ہیں؟ مرفوع مانتے ہیں. ایسی بہت سی احادیث آپ کو گزرتی ہوں گی, کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں ایسی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے کی نماز جہری پڑھائی, یعنی زور سے قرآت کے ساتھ پڑھائی انہوں نے. جب نماز پڑھا چکے تو ایک صحابی نے, دوسرے صحابی نے بلکہ جو دوسرے ایک شخص نے پوچھا یہ کہ آپ نے زور سے پڑھائی, زور سے کیوں پڑھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھایا لتعلم, اس میں عربی کے الفاظ آخر میں آتے ہیں, لتعلم انہا سنت, تاکہ تم جان جاؤ کہ وہ سنت ہے. وہ کیا سنت ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا, اس کے تعلق سے اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. تو سنت سے کیا مراد لیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب آپ کا طریقہ ہے, آپ کا عمل ہے, تو اس کو مرفوع کا درجہ حاصل. تو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو کہ صحابہ کرام جب یہ کہنا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا کہا ہے تو کبھی لفظ استعمال کرتے تھے سنت ہے, یہ سنت ہے, یا یہ کہتے تھے کہ سنت میں سے یہ ہے, اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ رہا ہے. تو صحیح بات یہی ہے جو محدثین کا طریقہ اس سلسلے میں کہ اس حدیث کو حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے. اب ایک دوسرا سوال جو اسی سے جڑا ہوا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے تو کیا وجہ ہے کہ صحابی, کبھی لوگ اس انداز سے بھی پیش کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ صحابی یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ نے منع کیا یا آپ نے یہ کہا, یہ کہنے کے بجائے یہ کہے صحابی کہ ہم کو حکم دیا گیا, ہم کو منع کیا گیا, یا یہ کہے سنت یہ ہے, کیوں آخر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اگر بات یہی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اسی کو کیوں نہیں صراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا, کیوں یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں کہی صحابی نے؟ یہ سوال کبھی داغ دیا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں, نہیں مطلب یہ کہ وہ بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہتے ہیں سنت یہ, یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کیا کہتے ہیں ہم کو حکم دیا گیا, یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, کیا کہتے ہیں ہم کو منع کیا گیا, ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ان کو صاف صاف کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو حکم دیا گیا, یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو منع کیا گیا, یہ کہنا چاہیے کہ سنت یہ ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کہنا چاہیے, یہ کہنے کے بجائے کہ سنت یہ, تاکہ کوئی کسی طرح کا شبہ نہ رہ جائے, بالکل کلیئر بات رہے, ایسے کہنا چاہیے ان کو, کیوں ایسا کہا انہوں نے, یہ سوال کرتے ہیں کبھی کبھی, تو کبھی اس انداز کا بھی سوال آ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ پہلے سے بھی کہ صحابہ حدیث کو روایت کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے, حدیث کو روایت کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں بعض صحابہ بہت احتیاط کرتے, جلدی نسبت نہیں کرتے تھے. اسی لیے اس طرح کے جو صیغے ہیں امرنا نہینا, یہ سارے صحابہ سے نہیں آئے, بعض صحابہ سے ہی آئے, بعض صحابیات سے آئے ہیں اس طرح کی چیزیں, اور ہر حدیث اس طرح سے نہیں بیان کی جاتی ہے, ورنہ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے آپ خود بھی بار بار سن چکے ہیں کہ ہمیشہ صحابی روایت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا آپ کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا, آپ یہی جو ہے الفاظ دیکھیں گے. لیکن بعض صحابہ روایت کرنے میں الفاظ کو اس طریقے سے ادا کرتے تھے, یعنی صاف صاف نسبت کر کے بیان نہیں کرتے تھے. اس میں خاص بات یہی ہے کہ بعض لوگ بہت ڈرتے تھے صحابہ میں سے روایت کرتے ہوئے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو مشہور صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا, یعنی کس سے, زبیر بن عوام جو مشہور صحابی, اپنے باپ یعنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کہا کہ جو ہے میں نے یہ بات کہی کہ کیا بات ہے کہ فلاں کے ابا تو اتنا حدیث روایت کرتے ہیں, فلاں کے ابا اتنا حدیث روایت کرتے ہیں, اور آپ بہت کم حدیثیں روایت کرتے ہیں, آپ کے پاس حدیثیں بہت کم ہیں. تو ان کو تھوڑا احساس ہوا کہ کہیں بچہ میرا یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کہتے تھے تو میں کہیں اور رہتا تھا, میں رہتا نہیں تھا مجلس میں, اس لیے میرے پاس روایتیں کم ہیں اور دوسروں کے پاس زیادہ ہیں. تو انہوں نے بچے کے سامنے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں بھی رہتا تھا, میں نے بھی حدیثیں سن رکھی ہیں, میرے پاس بھی احادیث ہیں, لیکن میں اس وجہ سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو بھی جھوٹ بات مجھ پر گڑھ دے, میری طرف نسبت کر دے, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو کہا اسی سے ڈر لگتا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلط بات آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے جو آپ نے نہیں کہی ہے اور آپ کی طرف منسوب ہو جائے, اور ہم بھی اس حدیث کے جس میں یہ ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, ہم بھی اس کے مصداق ٹھہریں, یعنی ہم پر بھی وہ حدیث صادق آ جائے, ہم کو بھی یہ عذاب ہو جائے. تو اس کی وجہ سے بعض صحابہ صراحت کے ساتھ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, آپ نے منع کیا ہے, آپ کا نام لیے بغیر کیا کہتے تھے, امرنا بکذا نہینا عن کذا, یہ بات صحابہ کا بیان کرنے کا طریقہ تھا, یعنی صراحت کے ساتھ یہ کہیں کہ آپ نے حکم دیا, آپ نے منع کیا, یہ کہتے تھے ہم کو حکم دیا گیا, ہم کو منع کیا گیا. یہ ان کی روایت میں احتیاط کا ایک حصہ ہے, احتیاط جو کرتے تھے اس کا ایک حصہ ہے, اور کچھ نہ سمجھیں, حکم دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, منع کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, لیکن وہ لوگ احتیاط کرتے تھے, ان کی احتیاط کا ایک حصہ ہے. اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں, یہ علم حدیث کا آج کے درس کا آخری مسئلہ ہوگا, وہ یہ ہے, اب یہی حدیث اگر ہم روایت کریں, یعنی ابھی ام عطیہ والی حدیث میں نے مثال پیش کی آپ کے سامنے کہ وہ کہتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض, کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم حائضہ عورتوں کو نکالیں, پردے والی عورتوں کو کہاں لے جائیں, عیدگاہ میں لے کر کے جائیں. تو کیا ہم روایت کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس کا مطلب یہی ہے, تو کیا ہم روایت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض, یا نہ بھی نکال دیں, صرف اتنا کہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اخراج الحیض, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یہ اس کا اردو میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم حائضہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں, یا ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا ہے, ہم کیا حدیث روایت کرتے ہوئے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات, سوال سمجھ میں آ گیا؟ اچھا سنت والا لے لیجئے, ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ ابو قلابہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے من السنتی اذا تزوج البکر اقام عندها سبعا واذا تزوج الطیب اقام عندها سبعا ثلاثا, کہ سنت یہ ہے کہ جب باقرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 دن رہے, طیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن رہے. تو کیا ہم اس کی جگہ پر یہ کہہ سکتے ہیں, سنت نکال دیں گے لفظ, کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باقرہ سے شادی کرے تو 7 دن اس کے پاس رہے, طیبہ سے شادی کرے تو 3 دن رہے, جبکہ ہم مانتے یہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے, تو ہم روایت کرتے ہوئے وہ کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کون سا لفظ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, وہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے. چلیے بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت جلدی یہ کہہ دیا نہیں کر سکتے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو کرم سے کم محدثین کا جو طریقہ ہے آپ لوگ اب تک تو سمجھ گئے, وہ طریقہ ہے محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ نہیں کہہ سکتے. صحابی نے جو لفظ استعمال کیا جب بھی ہم روایت کریں گے وہی لفظ استعمال کریں گے, اگرچہ کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کہیں گے ہم, بلکہ صحابی نے جس طرح سے روایت کیا اس کو ویسے ہی روایت کریں گے, اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے, اگرچہ کہ ہم یہی سمجھتے ہیں اس کو. ایسے ہی ام عطیہ والی حدیث کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے, عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا ان نخرج الحیض, ہم اس کو بدل کر کے یوں نہیں کہیں گے, عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تبدیلی نہیں کریں گے, یہ اپنی طرف سے جیسے حدیث آئی ہے اس کو ویسے ہی بیان کر کے ویسے ہی ترجمہ کریں گے, اور اس کا معنی یہ بیان کریں گے, مطلب یہ بیان کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا. محدثین اس کے تعلق سے یہی بات کہتے ہیں کہ اس کا حدیث مرفوع کا درجہ ہے. چلیے یہ ہے کس کے بارے میں بات, حدیث مرفوع کے بارے میں, یعنی کبھی اگر صحابی کی طرف سے یہ بات آتی ہے امرنا بکذا نہینا عن کذا من السنت کذا, تو اس کو بھی کس کا درجہ حاصل ہے؟ حدیث مرفوع, لیکن یہ بھی کہتے ہیں حدیث مرفوع حکمی, یعنی صریح نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ حکمی, جو 3 قسمیں ہم نے بیان کی اسی میں یہ بھی داخل ہو جاتی ہے, اس کو حدیث مرفوع ہی کہا جائے گا, حدیث مرفوع حکمی کہا جائے گا. ہاں جی ہاں, اگر حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے لیکن معنی میں کوئی فرق نہ ہو تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن حدیث کی روایت کرنے کے جو الفاظ ہیں اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. حدیث کو ایک ہوتا ہے حدیث کی الفاظ, تو حدیث کی الفاظ میں اگر کچھ بدل جاتا ہے روایت کرتے ہوئے لیکن معنی ایک ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. لیکن حدیث کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جیسے اب یوں مان لیجئے انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث آپ پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے روایت کرتے ہوئے کہہ دیا الاعمال بالنیات, کبھی آپ کو یوں آ گیا انما الاعمال بالنیت, تھوڑا فرق آ گیا اس میں, مانا ایک ہی ہے, تھوڑا تھوڑا مانا ادھر بدلتا بھی ہے, تو جو اصل وجہ ہے اصل جو مانا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں کر, کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں روایت کرنے میں, اس طرح سے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. لیکن اگر صاحب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں, آپ صحیح بخاری میں آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں, وہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا مسدد قال اخبرنا, ایک مثال جو ہے یہ, اب صحیح بخاری کی اس کتاب میں آپ بدل کر کے یہ کہیں اخبرنا مسدد یہاں پر اور یہاں کہیں حدثنا, تو یہ صحیح نہیں ہے. راوی نے جیسے بیان کیا اس میں آپ تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتے, حدیث کو روایت بھی مانا کر سکتے ہیں, لیکن کیسے بیان کیا ہے راوی نے, جیسے بیان کیا آپ کو ویسے ہی بیان کرنا پڑے, اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. تو چونکہ صحابی نے جس طرح سے بیان کیا ہے آپ کو اس کو ویسے ہی بیان کرنا پڑے, اور بیان کرنے کا طریقہ ہے, تو بیان کرنے کے طریقے میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں محدثین. جیسے جس راوی نے حدیث کو بیان کیا تھا ویسے ہی آپ اس کو بیان کریں گے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا بیان کرتے ہوئے, من السنت کذا, تو ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہے, اگرچہ کی معنی اس کا وہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نہیں کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے میں انہوں نے طریقہ کیا اپنایا ہے, تو جس طریقے سے بیان کیا ویسے ہی ہم اس کو بیان کریں گے. اسی پر آج کا ہمارا یہ جو پہلا درس ہے اس کو ہم یہیں پہ پڑاؤ دے دیتے ہیں. ہاں انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات اور آگے آئے گی. فی الحال اس درس کو یہاں روکتے ہیں اور دوسرا درس ہم شروع کرتے ہیں.